حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی
محمد
الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک و القادۃ الی سبیلک و ترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْنِي خَالِصًا لِّوَجْهِكَ الْكَرِيمِ يَا اللَّهُ۔ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى
مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔
أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ صَلَوَاتُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ،
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔
برادران عزیز، بخاران محترم، سورہ مبارک فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، اور اس سورہ کے اختتام پر پروردگار عالم نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اور وہ عنوان ہے عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے کون۔ خدا رحمان، رحمان خدا کی ایک صفت ہے، اور عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، عبد کی جمع عباد۔ اور پھر پروردگار عالم نے ایک اوصاف کا سلسلہ ہے کہ جن کو بیان کرتے ہوئے کہ رہنمائی کی ہے کہ دیکھو جو رحمان سے منسوب ہو جاتے ہیں تو ان کی شان یہ ہوتی ہے۔ یہ سورہ فرقان، خود لفظ فرقان کے اوپر اگر آپ غور کریں، فرقان کا مطلب ہے کہ جس کے ذریعے سے فرق کیا جا سکے۔ لفظ فرق اردو میں بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہے فرقان۔ اگر آپ غور فرمائیے تو پروردگار عالم نے تقویٰ کو بھی ایک ایسی صفت بیان کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے لیے فرقان حاصل ہوتا ہے، جو قرآن مجید ہی کے اندر آیا کہ مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے پھر پروردگار اسے فرقان عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ ڈسٹنگوش کر سکے، وہ درمیان میں فرق کر سکے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، کھرا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ جیسے کہ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے، خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، باطل کبھی اپنے آپ کو باطل کہہ کر پیش نہیں کرتا، اگر جھوٹ کو جھوٹ کہہ کر پیش کیا جائے گا تو کوئی روکا نہیں کرتا، اگر کھوٹا اپنے آپ کو کھوٹا ہی بیان کرے تو پھر اس کے اوپر کھڑے ہونے کا گمان کیوں ہوگا۔ تو ہوتا یہی ہے، اگر کبھی کسی کو کوئی باطل نظریہ پیش کرنا ہوتا ہے تو عنوان کو حق ہی کر دیتا ہے۔ اگر آپ ریپر دیکھیں گے تو ریپر ہمیشہ خوش نما ہوتا ہے۔ یہی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یو خطو من ہذا زیحسن اور من ہذا زیحسن، کہ تھوڑا یہاں سے لیا جاتا ہے، تھوڑا وہاں سے لیا جاتا ہے، فیمزجان، پھر اس کے بعد دونوں کو مکس کیا جاتا ہے، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر بہت سارے افراد دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جو دھوکہ کھانے کا موقع ہوتا ہے وہیں پر اس نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نگاہ فرقان کہنا چاہیے، جس کے ذریعے سے وہ تمیز دے سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تو وہ کسے حاصل ہوگا؟ جس کے پاس تقویٰ ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جو صاحبان ایمان کے لیے بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمائی، معصوم نے ارشاد فرمائی کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کے پاس نگاہ بصیرت موجود ہوتی ہے، یعنی وہ بدھو نہیں ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا ہے. مومن کو سمجھدار ہونا چاہیے. مومن سوء ظن کا بھی مظاہرہ نہیں کرتا، حسن ظن رکھتا ہے، مگر مومن کو کوئی احمق نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ نظر ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور فرمایا برادران عزیز کی جو دین ہے، دین کی جو تعلیمات ہیں، وہ انسان کو بابصیرت بنانے کے لیے آئی ہیں. اس دین کے انتخاب کے موقع پر بھی انسان کو بابصیرت ہونا چاہیے. کوئی دین کے نام پر ہی اس کو دھوکہ دے دے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ صاحب بصیرت نہیں تھا. اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے کہا کہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ فرقان کے اختتام پر پروردگار عالم نے ایک پورا پیراگراف یہ رکھا ہے، یہ اس کے اینڈ سے بالکل متصل ہو جاتا ہے. تو وہاں پروردگار عالم کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ خدا اس طریقے سے عباد الرحمن کا تعارف کروائے؟ اگر آپ اسے تھوڑا پہلے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، جب ان سے یہ کہا گیا کہ سجدہ گزار بن جاؤ خدا رحمان کے سامنے، یہ کہنے لگے ومن رحمان، یہ رحمان کیا ہے، یہ رحمان کون ہے؟ یعنی اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ رحمان سے ان کو وحشت تھی. خدا کا کانسیپٹ ان کے پاس تھا، میں مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں، کہ مشرکین مکہ کے اگر آپ عقائد اور نظریات کو ڈیٹیل انالائز کریں قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اور اس زمانے کے حالات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لفظ اللہ سے مانوس تھے. ایسا نہیں تھا کہ لفظ اللہ سے وہ مانوس نہ ہو. قرآن مجید ہی میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لئن سألتم من خلق السماوات والارض، اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو یہ کہیں گے یقیناً اللہ نے پیدا کیا. لیقولن اللہ، لیقولن اللہ کا مطلب ہوگا یقیناً، یقیناً، یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. یہ جو تین تاکیدات ہیں وہ اس ایک کلمے کے اندر موجود ہیں، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ تین انٹینسیفائرز کا کام کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ کہیں گے یقینا اللہ نے پیدا کیا، اس میں شبہ کیا ہے. یعنی لفظ اللہ سے وہ غیر مانوس نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے. یعنی یہ بھی عجیب بات بعض نوجوان دوستوں کے لیے شاید ہو کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ جو ہے بڑا خدا ہے اور نیچے جو ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے خدا موجود ہیں. تو بتوں کو وہ سبارڈینیٹ گاڈ کے طور پر انٹروڈیوس کرواتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک سپریم خدا اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بہت سارے خدا ہیں جو پرماننٹ، پروردگار عالم نے ان کو خدا بنا لیا ہے، جس کے بعد یہ لوگ بھی خدا بن چکے ہیں. ان کا ایشو جو شرک کا آتا تھا وہ یہاں پر آتا تھا کہ وہ اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے طور پر ان چیزوں کو بنا لیا. خود پروردگار عالم نے اس کے اوپر تنقید بھی کی کہ اسماء سمیتموہا، یہ تو نام ہے جو تم نے رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یعنی تم عجیب ہو کہ خدا کو ماننے کے بعد خدا کے سبارڈینیٹ خدا بتا رہے ہو، اور تم کو کس نے بتایا کہ خدا نے ان کو سبارڈینیٹ بنایا؟ یعنی آرگنائزیشنل اسٹرکچر آپ کا جو ہے وہ آپ بتائیں، میرا جو ہے میں بتاؤں گا، امریکہ کا امریکہ بتائے گا، کینیڈا کا کینیڈا والے بتائیں گے. تو اگر خدا کی طرف سے کوئی ایسا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے کہ جس میں بڑے خدا کے نیچے بہت سارے چھوٹے چھوٹے خدا موجود ہیں، تو کون بتائے گا؟ بھائی تو پروردگار بتائے گا. تو خدا تو کچھ بتا نہیں رہا، اور تم اپنے طور پر بت تراشتے بھی ہو اور پھر یہ تہمت بھی لگا دیتے ہو کہ خدا نے ان کو چھوٹا خدا بنا دیا ہے، تو تمہارے بنانے کا خدا نے کیسے ذمہ لے لیا کہ جن کو تم بناؤ گے ان کو خدا بھی مان لے گا؟ ارے خدا تو تم کو رسول بنانے کا بھی اختیار نہیں دیتا، تو خدا بنانے کا اختیار کہاں سے دے دیتا؟ یہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سلطان نازل نہیں کیا، سلطان کا مطلب دلیل کہ جس کو پکڑا جا سکے، جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، تم نے نام رکھ لیے لات، حبل، منات، عزا، اور ان میں سے بہت سے نام فیمینن نام تھے، یعنی وہ نام تھے کہ جس سے نسوانیت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی وہ اس حوالے سے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور اس اعتبار سے وہ خدا ہیں، اور پھر ان کے بت انہوں نے بنائے تھے اور ان کو شیپ بھی وہ اسی طریقے کا دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی آپ بہت سارے جو بت پرست معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کے رجحانات پائے جائیں کہ بہت سی جو خوبصورت خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی وہ اینجل سے تعبیر کر دیتے، تو یہ تمام تر بدعتیں نکلی وہیں سے ہیں، اگر وہاں پر اگر آپ تلاش کریں اور ٹریس کریں تو وہ قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ملائکہ کو خاتون تصور کر لیا ہے، خواتین تصور کر لیا ہے، جبکہ وہ جینڈر سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، جینڈر نہیں ہے، مگر انہوں نے اس طرح کے نظریات اور کانسیپٹ جو ہیں وہ بنا لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بات ایک طرف کہ پروردگار عالم لفظ اللہ اس سے وہ لوگ مانوس تھے، وہ جانتے تھے کہ ہاں خدا ہے، اللہ ہے، لیکن اللہ کی یہ صفت جو رحمانیت ہے اس سے وہ آشنا نہیں۔ اور پروردگار عالم نے آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو بار بار رحمانیت کی طرف متوجہ کیا، قرآن شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، وہ اللہ کہ جو رحمان، تو لفظ اللہ سے تو وہ مانوس ہیں مگر لفظ رحمان سے وہ مانوس نہیں، ان کو وحشت ہوتی یہ لفظ رحمان کیوں بار بار آ رہا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے ذرا اصول کافی، ہماری حدیث کی پہلی کتاب اور اس پہلی کتاب کا پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل، توجہ کیجیے گا، کتاب العقل والجہل۔ اچھا عربی کے اندر کتاب پوری کتاب کو بھی کہتے ہیں اور ایک چیپٹر کو بھی کتاب کہتے ہیں، جیسے کتاب اصول کافی اور پھر اس کی پہلی کتاب کتاب العقل والجہل، یہ کتاب العقل والجہل یعنی اس کا پہلا چیپٹر العقل والجہل۔ آپ نوٹ کیجیے کہ معصومین نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو جب کلاسیفائی کیا گیا تو شیخ کلینی نے پہلا چیپٹر کتاب ایمان نہیں رکھا، پہلا چیپٹر کتاب ایمان نہیں ہے، پہلا چیپٹر کتاب تقویٰ نہیں ہے، پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل، کہ عقل اور جہل کے بارے میں معصومین کیا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بتلانا یہ تھا کہ ایمان تو وہ تب لائے گا نا کہ جب عقل کو استعمال کرے، اگر وہ عقل ہی کو استعمال نہیں کرتا تو وہ ایمان کہاں سے لائے گا۔ یعنی ایک شخص ہے جو دنیا کے اندر آ رہا ہے تو فطرتاً بہت ساری ہدایتیں لے کر آتا ہے، مگر جب اظہار ایمان کی منزل آتی ہے تو اس سے پہلے ایک مقدمہ ہے غور و فکر کا، اور یہ غور و فکر کرے گا وہ بھی جو صاحب عقل ہوگا۔ تو جہل کے پردوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہے، عقل کی روشنی میں علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ منزل ہوگی کہ جہاں پر وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو معصوم کا ایک فرمان آپ کو نظر آئے گا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے اس خدا کی عبادت کی جاتی ہے کہ جو رحمان، اس خدا کی عبادت کی جاتی ہے، عبادت کرنے والا عابد، اسی کی جمع عباد، اور اس کی عبادت کی جاتی ہے جو خدا رحمان ہے، وہی عباد الرحمان۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ لفظ رحمان خدا کی صفت کی کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس کو اس کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس پر انسانی عقل کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ اور اس سے وہ جو مشرکین ہیں وہ وحشت کر رہے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے سجدہ کرو خدا رحمان کو تو وہ کہتے ہیں مر رحمان، یہ رحمان ہے کون، یہ بار بار تم رحمان 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 کی تکرار کرتے ہو، یہ رحمان کون۔ دیکھیے برادران عزیز، غور کیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، رحمان کا اگر آپ روٹ ورڈ نکالیں تو وہ ہے رحمت، رحم، رحمہ، رحیم کا اگر آپ روٹ ورڈ نکالیں وہ بھی ہے رحمہ. رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا, رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا, دونوں کا مطلب ہے رحم کرنے والا. جب دونوں کا ایک ہی مطلب ہے تو یہ دو الگ الگ لفظ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے, پھر تو صرف تاکید ہو گئی, پھر تو صرف تھوڑا سا اسٹریس ہو گیا, ورنہ کوئی فرق تو نہیں ہوا. لیکن جب یہ دونوں لفظ موجود ہیں تو کوئی فرق تو ہوگا. معصوم کی طرف سے اتنا اصرار ہے, العقل ما عبد به الرحمن, عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. اور فرمایا آپ نے, پروردگار عالم کہہ رہا ہے اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے. اصرار پروردگار ہے کہ خدا کی اس صفت کو سمجھو. معصوم کا اصرار ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو تاکہ تمہیں خدا رحمان کی کچھ معرفت حاصل ہو سکے. فرق کیا لفظ رحمان میں اور لفظ رحیم کے اندر؟ فرق ہے اور بہت بنیادی فرق ہے. دیکھیں برادران عزیز, رحمانیت پروردگار عالم کی رحمت عمومی کو بیان کرتی ہے, رحیمیت پروردگار عالم کی رحمت خصوصی کو بیان کرتی ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ یہ بحث آپ کے لیے بہت زیادہ بوجھل نہیں ہو کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک رحمانیت وہ بھی رحمت اور ایک رحیمیت وہ بھی رحمت, مگر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے پروردگار عالم کی عمومی رحمت جنرل مرسی, اور ایک ہے پروردگار عالم کی خصوصی رحمت اسپیسیفک مرسی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جنرل مرسی کا مطلب کیا ہے, دسترخوان بچھا ہوا ہے اور دعوت عام, جو چاہے اس سے استفادہ کریں. یعنی میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں, مجھے ایک بات بتائیے, انسان زندہ نہیں رہ سکتا اگر وہ آکسیجن اپنے پھیپھڑوں تک نہ پہنچائے. یہ آکسیجن پھیپھڑوں تک پہنچنے سے پہلے سوال کرتی ہے کہ یہ پھیپھڑے مسلمان کے ہیں یا کافر؟ یہ خدا کی رحمت عمومی ہے, یہ خدا کی جنرل مرسی ہے. آکسیجن کبھی یہ سوال نہیں کرے گی کہ جس ناک کے ذریعے سے میں پھیپھڑوں تک پہنچوں گی یہ وجود مسلمان کا ہے, مومن کا ہے, کافر کا ہے, مشرق کا ہے, منافق کا ہے. پروردگار عالم کی رحمت عمومی کا دسترخوان بچھا ہوا ہے, جو اس سے استفادہ کرنا چاہے کرے, یہ ہے خدا کی رحمانیت. زمین پر ہل چلا کر غلہ اگایا جاتا ہے, کیا زمین نے غلہ دینے سے پہلے سوال کیا کہ جو کسان اس ہل کو چلا رہا ہے یہ کسان مسلمان ہے یا کافر ہے, مومن ہے, منافق ہے؟ کیا زمین کبھی یہ سوال نہیں کرتی. زمین کا کام ہے غلہ دینا, زمین غلہ دے دیتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کسان مسلمان ہے یا کافر ہے. یہ پروردگار عالم کی رحمت عمومی ہے. پانی کا کام ہے پیاس بجھانا, مگر پانی پیاس بجھانے سے پہلے سوال کرتا ہے کہ پینے والا مسلمان ہے یا کافر, مومن ہے یا منافق ہے؟ جی نہیں, مومن ہے وہ بھی اپنی پیاس بجھائے اسی پانی سے, کافر ہے وہ بھی اپنی پیاس بجھائے اسی پانی سے. یہ پروردگار کی دسترخوان رحمت, اس کے اندر عمومیت, اس عمومیت کی وجہ سے پروردگار کو کہا جاتا ہے رحمان, کہ وہ رحمان ہے. آپ نے غور فرمایا, اسی کو ربوبیت کہا گیا رب پالنے والا, اسی کو کہا گیا رحمانیت, اس کا دسترخوان عمومی ہے, سب اس سے استفادہ کریں. یقین جانیے کہ اگر یہ رحمت عمومی کا دسترخوان نہ ہوتا تو ہدایت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اسی کے ذریعے سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے. یعنی اب معصوم کے اس جملے پر غور کیجیے, العقل ما عبد به الرحمن, یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. کہ انسان اس دنیا میں اگر اب تک خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے, اگر کوئی آپ کے گھر کے باہر, ابھی یہاں سے آپ جائیں گے اور اپنے گھر آپ پہنچیں اور دروازے کے اوپر کوئی تحفہ پڑا ہو, آپ کا نام لکھا ہوا, آپ وہ تحفہ اٹھائیں, اس کو کھولیں, اسے استعمال بھی کرنا شروع کر دیں, دوسرے دن آپ جائیں پھر آپ کو ایسا تحفہ ملے, پھر آپ اسے استعمال کرنا شروع کر دیں, تیسرے دن جائیں پھر اس کے بعد تحفہ آپ کو نظر آئے اور پھر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں, مجھے بتائیے کتنے دن تک آپ یہ کریں گے؟ روز آپ کو ایک تحفہ مل رہا ہے, کبھی تو آپ کے دل میں یہ تمنا بیدار ہوگی کہ معلوم تو کروں کہ یہ تحفہ دینے والا کون ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے, ایک وقت آتا ہے کہ جس نے اسے توبہ دیا ہو وہ اس کی تلاش میں سرگردہ ہو جاتا ہے کہ معلوم تو کروں کہ یہ ہے کون کہ جو مجھے دے رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر 3 دن کوئی توبہ دے تو اس کی تلاش آپ پر فطرتاً واجب ہے, اور جس نے وجود کی نعمت, آنکھوں کی نعمت, سننے کی نعمت, حیات کی نعمت, ماں باپ کی نعمت, وطن کی نعمت, دولت کی نعمت, غذا کی دولت نعمت, پانی کی نعمت, اتنی نعمتوں کے توبے مسلسل دیے ہیں, کیا انسان کی فطرت اس خدا رحمان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی؟ خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہی ہے کہ انسان اگر خدا کو نہیں بھی مانتا تو نعمتیں تو مسلسل آ رہی ہیں, رحمتیں تو مسلسل آ رہی ہیں. یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے, کوئی اس کی طرف سے سلسلہ نعمتوں انعام ہونا چاہیے کہ جس کو دے کر پھر وہ اپنی طرف متوجہ کرے, اور اس نے کیا. یہ اس کی رحمانیت ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے, معصوم بھی یہی فرما رہے ہیں, العقل ما عبد بالرحمن, یہ عقل انسانی ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. اگر وہ پاگل ہے, مجنون ہے, وہ متوجہ نہ ہو شاید, لیکن صاحب عقل کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ نعمتیں استعمال کرتا چلا جائے اور اس کی طرف متوجہ نہ ہو جو ایسا رحمان ہے کہ دینے سے پہلے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اپنا ہے یا غیر, جو ایسا سخی ہے کہ دینے سے پہلے یہ بھی نہیں دیکھ اپنا ہے غیر ہے, مومن ہے منافق. اسی کے ذریعے سے امتحان, اور پھر اس کے بعد رحیمیت جلوہ گر ہوتی ہے. پروردگار عالم کیا کہنا چاہتا ہے, ہر سورے سے پہلے سوائے ایک سورے کے رکھ دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرو اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی کیا مطلب, لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ اللہ کا مطلب ہے مستجمع لجمیع صفات الکمال. اگر آپ عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو لفظ یہی آپ کو ملیں گے, وہ ذات کے جس میں تمام اوصاف کمال موجود ہیں, لفظ اللہ. دیکھیں برادران عزیز, ہمارے اندر بھی کچھ کمال کے اوصاف آ جاتے ہیں مگر وہ ہم ایکوائر کرتے ہیں, وہ ہم حاصل کرتے ہیں. پروردگار کا بھی یہ معاملہ ہے. اگر خدا کا یہ معاملہ ہو تو وہ سب کچھ ہوگا, خدا نہیں ہوگا. یہ مخلوق کے اوصاف ہیں کہ وہ حاصل کرے. خدا وہ ہے کہ جس میں ساری صفتیں اس کی اپنی ذاتی ہیں, ساری صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں. اسی کو کہا گیا صفات سلبیہ کے اندر کہ صفات زائد پر ذات نہیں. یہ بہت بڑا ایک معرفت الہرا علم کلام کا مسئلہ ہے کہ کیا پروردگار عالم کی صفات اور ذات الگ الگ ہے؟ آپ کی صفت اور آپ کی ذات الگ الگ ہے, آپ اور ہیں, آپ کی صفات اور ہیں. یعنی ایک بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس کے پاس علم ہوتا ہے؟ خود قرآن مجید سے پوچھیے, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا, وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں باہر نکالا, لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا, کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا, پوٹینشل تھا اگر تم ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے. اور فرمایا اپنے انسان کے پاس طاقت تھی, خلق الانسان ضعیفا, انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. قرآن ہے, انسان ضعیف ہے, انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا کمزور, اس دنیا میں آیا جاہل, اس دنیا میں جاہل آیا, آہستہ آہستہ اس نے علم حاصل کیا, صاحب علم بن گیا. تو اس کا مطلب کیا, وہ تھا مگر صاحب علم نہیں تھا, تو ذات تھی مگر صفت نہیں تھی, وہ تھا مگر طاقت نہیں تھی, کمزور تھا, تو ذات تھی مگر صفت نہیں تھی. جوانی تک اس کے پاس علم بھی آیا, اس کے پاس طاقت بھی آئی, بوڑھا ہونے لگا جو علم حاصل کیا تھا بھولنے لگا. اس کا مطلب کیا ہے, ذات ہے مگر صفت جا رہی ہے. جوانی کے بعد بڑھاپا آیا تو اب آپ ذرا غور فرمائیے, پھر کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ اب اس کی طاقت کمزوری میں تبدیل ہونے لگی, تو ذات ہے مگر صفت جا رہی ہے. پہلے ذات تھی صفت آ رہی تھی, اب ذات ہے صفت جا رہی ہے. یہ انسانوں کا, مخلوق کا معاملہ ہے. کیا پروردگار کا بھی یہ معاملہ ہے؟ کیا خداوند متعال کا بھی یہی معاملہ ہے؟ اگر خدا کا یہ معاملہ ہو تو پھر وہ خدا نہیں ہوگا, وہ خالق نہیں ہوگا, وہ مخلوق ہوگا.
اب میں آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ تو خدا ہے، وہ تو پھر خدا ہے، مگر جس کو اس نے مظہر العجائب بنایا اس کی شان تو یہ ہے کہ عام بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو جاہل آتے ہیں، عام بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو کمزور آتے ہیں، مگر وہ علی اس شان سے اس دنیا میں آیا کہ پیدا ہونے کے بعد آغوش رسول میں آیا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن کے سورہ مومنون کی تلاوت کر رہا ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو گہوارے میں عام بچہ اگر ہے تو یقیناً کمزور ہوگا، مگر یہ علی وہ ہے کہ جو گہوارے میں رہتے ہوئے طاقت کا یہ عالم ہے کہ اگر اجدر آ جائے تو قلعہ اجدر چیر کر بتاتا ہے کہ دیکھ لو جب مظہر العجائب کی طاقت یہ ہے تو خدا کی طاقت کیا ہوگی۔ درود تو یہ محمد والے محمد آپ نے اندازہ کیا برادر نے عزیز کہ عام انسانوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنی صفات کو کشف کرتے ہیں، مگر اندازہ کیجیے کہ پروردگار عالم کیا اس کا بھی یہ معاملہ ہے؟ پتہ نہیں، سارے اوصاف اس کے، مگر وہ پہلے دن سے اور پہلا دن اس کے بعد میں کوئی دن نہیں۔ جب یہ کہا جائے خدا کے بارے میں کہ پہلا دن، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا وہ زمانے کے بعد ہے؟ نہیں، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کسی نے، یہ بھی کافی کے اندر ہے کہ مولا یہ بتائیے خدا کب سے ہے؟ یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ خدا کب سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ پہلے ہے، خدا بعد میں؟ اور امام نے جو جواب دیا وہ وہی تھا جو امام کے لائق تھا، امام کو سوٹ کرتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے امام کب سے ہے، خدا کب سے ہے؟ اور امام نے جواب کیا دیا؟ امام فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ وہ کب نہیں تھا۔ سبحان اللہ، واقعاً کلام الامام، امام الکلام، جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ خود کلام کا امام ہوا کرتا ہے۔ امام نے جواب یہ دیا کہ یہ بتاؤ وہ کب نہیں تھا، تمہارا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے زمانے کو پہلے رکھا، خدا کو بعد میں رکھا۔ وہ ماں تحت زمان نہیں ہے، وہ خالق زمان ہے، وہ ماں تحت مکان نہیں ہے، وہ خالق مکان ہے۔ تو زمان کا خالق ہو، اس کے بارے میں یہ سوال کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ کب سے ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ پروردگار عالم بار بار اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر تم صاحب عقل ہو تو اتنا تو غور کرو کہ وہ خدا خدا رحمان ہے، اور اسی لفظ رحمان سے اگر تمہیں وحشت ہونے لگی تو تم معرفت پروردگار کے ایک زینہ مس کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تم خدا تک کیسے پہنچو گے کہ جس کی تم نے نعمت عمومی، اس کے عمومی دسترخوان رحمت کو تم نے نظر انداز کر دیا اگر تم نے لفظ رحمان کو اجنبی محسوس کیا ہے؟ لہذا پروردگار عالم کہتا ہے رحمان رحمان رحمان، اور پھر کہتا ہے رحیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک ہے اس کی رحمت عمومی اور ایک ہے اس کی رحمت خاص۔ میدان قیامت میں اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی رحمت خاص سے مستحق بنو تو پھر تمہیں دنیا کے اندر اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ دیکھیے میں آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آکسیجن تو دے دی بغیر استحقاق کے، اگر نہ دے تو زندہ ہی نہ رہ سکے۔ کھانا تو دے دیا اس نے بغیر استحقاق کے، اگر نہ دے تو زندہ ہی نہ رہ سکے۔ پانی تو دے دیا اس نے، یہ رحمت عمومی ہے، نہ دے تو آپ اور میں زندہ کہاں رہ پائیں گے؟ لیکن اب ہے ایک الگ مرحلہ، میدان قیامت میں کیا پروردگار ضرورت دیکھ کر دے گا؟ اگر میدان قیامت میں وہ ضرورت دیکھ کر دینے لگے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جہنم کس کی ضرورت ہے؟ جہنم تو کسی کی ضرورت نہیں، وہاں پر وہ پروردگار ضرورت کو دیکھ کر نہیں دے رہا، وہاں پر وہ ایمان اور عمل صالح کو دیکھ کر دے رہا ہے۔ وہ کس کے پاس ہوگا؟ جس نے اس دنیا میں خدا کی رحمانیت کا اندازہ کر کے اپنا رخ خدا کی طرف کیا۔ اے پروردگار، جب تو نے اتنا کچھ دیا ہے اس دنیا میں بلا استحقاق، تو اب میں میدان قیامت میں بھی تیری رحمت سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ لہذا تو مجھے بتا کہ میں اس دنیا میں کیا ایسا کروں کہ جس کے بعد جس طرح اس دنیا میں تیری رحمانیت سے میں نے استفادہ کیا ہے اسی طرح قیامت میں تیری رحیمیت سے استفادہ کروں. اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اب پروردگار عالم کسی کو ہادی بنا کر بھیجے اور یہ اس سے رجوع کرے اور اس کی اتباع کرنا گویا خدا کی رحیمیت سے استفادے کا مقدمہ بنتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز, اب پروردگار عالم نے یہاں پر کیا کیا؟ خدا نے متعال فرماتا ہے عباد الرحمن کہ اگر تمہیں اب تک اتنی نعمتوں سے استفادے کے باوجود خدا کی رحمانیت سمجھ میں نہیں آئی تو اب ہم تم سے ایک اور انداز سے گفتگو کرتے ہیں. اب ہم تمہیں رحمان نہیں سمجھائیں گے, ہم تمہیں عباد الرحمن سمجھیں کہ تمہیں تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ رحمان کون. اگر اب تمہیں ہم بتائیں گے کہ عباد الرحمن کون, کہ جو رحمان سے وابستہ ہو گئے, کہ جو رحمان کی رحمانیت کے وسیع دسترخوان کو پہچان گئے اور جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب وہ آخرت میں خدا کی رحیمیت سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں, پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ ان کو دیکھو اور ان کو دیکھ کر پہچانو کہ جب رحمان کے بندے ایسے ہیں تو خدا رحمان کیسا ہوگا. آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم یہ انداز بھی اختیار کرتا ہے, جس کے بعد وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے. تو امیر المومنین کے حوالے سے عام طور پر مومنین درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اور آگے آگے تشریف لائیے جتنا ہو سکے. آپ نے اندازہ کیا برادر نے یہ عباد الرحمان کا جو عنوان ہے وہ پروردگار نے کیوں استعمال کیا؟ پروردگار عالم اب یہ چاہتا ہے کہ تمہیں رحمان سمجھ میں نہیں آیا, کوئی بات, اب ہم تمہارے سامنے عباد الرحمان کا تعارف پیش کریں گے تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ جب رحمان کے بندے ایسے ہیں تو خود خدا رحمان کیسا ہوگا. یہاں پر یہ تو عباد الرحمان تو عمومی عنوان ہے, مگر یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ عبدیت کو صفت ہے کہ جو انسان کے اندر راسخ ہو جائے تو وہ خدا کے تعارف کا ذریعہ بن جاتا ہے. اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ عبدیت اگر انسان کے اندر سما جائے, راسخ ہو جائے تو پھر وہ خدا رحمان کے تعارف کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور ایسا تعارف کا ذریعہ بن جاتا ہے, ایسا تعارف کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اگر اس کے چہرے کو دیکھا جائے تو اسے بھی عبادت شمار کیا جائے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ایسی منزل ہوگی تو پھر کیفیت کیا ہوگی کہ اس کے چہرے کو دیکھو گے تو وہ چہرہ وجھلا کہلائے گا, اس کی آنکھیں آنکھیں ہوں گی مگر وہ آنکھیں اس کی آنکھیں ہونے کے باوجود عین اللہ کہلائیں گی, کان اس کے ہوں گے مگر اس کے ہونے کے باوجود اذن اللہ کہلائیں گے, زبان اس کی ہوگی مگر اس کی ہونے کے باوجود اس کی زبان لسان اللہ کہلائے گی, ہاتھ اس کے ہوں گے مگر اس کے ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ اس کے نہیں کہلائیں گے, ید اللہ
کہلائیں گے.
اب گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا اس پہ غور فرمائیے گا, جو مولا کائنات کو کہا گیا کہ وجہ اللہ یا عین اللہ ید اللہ لسان اللہ, مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ یہ آنکھیں اس کی ہیں مگر دیکھتا وہی ہے جو خدا دکھلانا چاہتا ہے, یہ کان اس کے ہیں مگر یہ سنتا وہی ہے کہ جو خدا سنوانا چاہتا ہے, یہ زبان اس کی ہے مگر یہ بولتا وہی ہے کہ جو خدا بلوانا چاہتا ہے, ہاتھ اس کے ہیں مگر یہ کرتا وہی ہے کہ جو خدا کروانا چاہتا ہے, اور چہرہ اس کا ہے مگر اس کو دیکھو تو وہ یاد آ جاتا ہے کہ جس نے اس کو خلق کر کے شاہکار بنا دیا. لہذا اس کے چہرے کو وجہ اللہ کہا جائے گا, اس کی آنکھوں کو عین اللہ کہا جائے گا, اس کے کانوں کو بزر اللہ کہا جائے گا, اس کی زبان کو لسان اللہ کہا جائے گا, اور اس کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا جائے گا. یہ ہے باب المجاز. باب المجاز ہے, عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ بڑی مسعد ہے مجاز کے اندر, یہ باب المجاز ہے باسط. جیسے خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو کیا کہا, انتاہرہ بیتی, کہ اے ابراہیم اے اسماعیل میرے اس گھر کو پاک رکھو. تو بیت خدا کا ہے تو کیا خدا اس میں رہتا ہے؟ یقین جانیے کہ اگر خدا اس کے اندر رہنا شروع کر دے تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا, اس لیے کہ جو گھر کے اندر محدود ہو جائے تو وہ تو محدود ہو گیا, تو محدود ہو جائے، وہ ظرف کے اندر محدودیت کے بعد خدا کہاں رہے؟ لیکن یہ ہے نسبت کا شرف کہ اس گھر کو آپ گھر مت سمجھ لینا، یہ گھر بڑا محترم گھر ہے، بڑا ممتاز گھر ہے، پروردگار عالم نے اسے اپنی طرف منسوب کیا. اسی طرح سے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقت اللہ ہے سکیا، یہ اللہ کا ناقہ ہے، اللہ اس پر سواری کرتا ہے آز اللہ. اگر وہ سواری کرنے لگے تو پھر محدود ہو جائے کہ وہ سواری کے اوپر ہے تو دوسری جگہ پر نہیں. اگر پروردگار عالم جو زمان و مکان سے بے نیاز ہے، وہاں پر اس اونٹنی کے بھی شرف کو بتانا ہے کہ یہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اونٹنی وہ ہے کہ جو خدا سے منسوب ہے، یہ اب ناقت اللہ ہے، یہ اللہ کا ناقہ ہے. اور فرمایا برادران عزیز آپ نے اسی طریقے سے روح، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح بھونکی گئی تو آپ دیکھیے الفاظ کیا ہیں، نفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو کیا کچھ کٹا ہے خدا سے اور وہ اس کے اندر گیا. روح جو ان کے اندر گئی ہے اس کے شرف کو بتانا ہے کہ اب صرف یہ پتلا خاکی نہیں ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا بغت نہیں ہے، اس کے اندر جو گیا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اس کے شرف کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے اسے اپنی طرف منسوب کر دیا. تو جس طرح سے روح روح اللہ ہو سکتی ہے، بیت بیت اللہ ہو سکتا ہے، ناکہ ناکہ تو اللہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے علی کا چہرہ وجہ اللہ ہو سکتا ہے. جو پروردگار نے یہاں پر بیان کی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کی چال کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی، ان کی چال میں ایروگنس نہیں ہوتا، تواضع انکساری. رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے، یمشون علی الارض ہونا. دیکھیں یمشون اسی سے لفظ مشی بھی نکلا ہے، نجف سے کربلا مشی، مشی کا مطلب ہے چلنا. یمشونا یعنی چلتے ہیں، الارض ہونا کہ زمین پر جب وہ چلتے ہیں تو ہونا ان کی چال کے اندر توازو ہے، انکساری. وہ اپنی چال کے ذریعے سے کسی سپریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا نہیں ہو جاتے، پیر پٹک پٹک کر نہیں چلتے. لا تمش فی الارض مرحا، دوسری جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار نے کہا کہ زمین پر پیر پٹک پٹک کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو، یہ تمہارا انداز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت درج کروں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو بیان کیا جائے تو انسان دوسرے ایکسٹریم پر چلا جائے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت. اگر یہ کہا جائے کہ زمین کے اوپر پیر پٹک پٹک کر نہیں چلنا چاہیے، خدا نہ کرے کہیں پر آگ لگ جائے اور جو ایگزٹ ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو کہیں ہم تو آہستہ آہستہ چلیں گے، یہ مقصد نہیں تھا، ایمرجنسی کی بات نہیں ہو رہی تھی، تو نارمل سچویشن کی بات ہو رہی تھی کہ جب ایک عام عمومی سچویشن ہے تو اس سچویشن کے اندر انسان جب چل رہا تو اس کی چال کے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے. اب اگر ایک شخص وہ جاگنگ کر رہا ہے تو یہ جاگنگ کرنا کیا اکڑ کر چلنا ہے؟ اس کو اکڑ کر چلنا نہیں کہتے، اکڑ کر چلنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، جیسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ایروگنس سے تکبر سے سمجھا جاتا ہے. شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک جگہ پر اس کو ایلوبریٹ کرتے ہوئے یہ سمجھایا بھی تھا کہ کچھ افراد ہیں کہ جو اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں تو خامہ کا ہاتھ میں عصا لے لیتے ہیں. ارے 25 سال کے جوان ہو، تمہارے ہاتھ میں عصا کیوں ہے؟ تاکہ قرآن کے اندر آ جائے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو عصا کے ساتھ توازن اور انکساری کا کیا تعلق؟ جس کو اکڑ کر چلنا ہے وہ تو عصا کے ساتھ بھی اکڑ کر چل سکتا ہے. عصا کا تو مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ جس کے بعد اسے چلنے کے لیے عصا کی ضرورت ہے، تو کسی خاص ایج گروپ میں آنے کے بعد انسان کے ہاتھ میں اچھا بھی لگتا ہے، لیکن ایک جوان آدمی ہے وہ خامہ کا اپنے ہاتھ کے اندر عصا لے لے، اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا. خامہ کا اپنی کمر جھکا لیں اور چلنا شروع کر دیں، یہ نہیں کہا ہے کہ کمر جھکا کر چلتے ہیں، یہ کہا ہے کہ ان کی چال میں توازو ہے، ان کی چال میں انکساری ہے، وہ اپنی چال کے اندر ایروگنس کو ریفلیکٹ نہیں کرتے، ان کی چال کے اندر تکبر نہیں ہوتا، یہ پہلی چیز. اچھا دیکھیے برادر نے عزیز، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تین ایسے اخلاقی گناہ ہیں اخلاقی گناہ تو بہت سارے ہیں، لیکن تین ایسے اخلاقی جرائم کہ جن کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ بہت بڑی مشکل ہے، اس میں ایک تو یہی ہے تکبر، دوسرا ہے حسد، اور تیسرا ہے لالچ۔ یہ تینوں چیز، تکبر، حسد اور لالچ، ایروگنس۔ تکبر اگر کسی کے اندر آ گیا، یہ کبریائی زیبا ہے صرف اور صرف پروردگار، یہ خود خدا کے لیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جو ہر نماز کے آغاز میں ہم کو سکھایا جا رہا ہے کوئی۔ اچھا، کیا اکبر خدا ہے؟ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر امنگ نہیں ہونی چاہیے آگے بڑھنے کی؟ یہ بھی مشکل ہے۔ یہ کس نے کہا کہ امنگ نہیں ہونی چاہیے؟ امنگ ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر امنگ نہ ہو آگے بڑھنے کی ایک لگن، تو پھر تو انصاف کی بات یہ کہ معاشرہ بالکل ڈیڈ ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ معاشرہ ڈیڈ ہو جائے، وہ معاشرہ بالکل مردہ ہو جائے، اس کی روح ختم ہو جائے، جی نہیں۔ معاشرے کے اندر مسابقت ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر ایک ہیلدی کانٹیسٹ ہونا چاہیے، ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب انسان اپنی پرفارمنس پر دھیان دینے کے بجائے دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کرتا ہے، جب وہ دوسرے کو ڈیگریڈ کرتا ہے، یہ تکبر، دوسرے کی جب وہ ٹانگ کھینچنا شروع کرتا ہے، یہ حسد، انڈیو اگر وہ کسی مقام کی طلب رکھتا ہے، یہ لالچ۔ ان تینوں کا آپس میں آپ نے تعلق دیکھا، ایک ہے لالچ، ایک ہے امنگ۔ امنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، دیر از نو ہارم، کوئی پرابلم نہیں، وہ آگے بڑھنے کی لگن اگر رکھتا ہے، یہ ترقی کے علاوہ ہے۔ لیکن اگر لالچ آ جائے کہ چاہے میں محنت کروں نہ کروں، بس مجھے آگے جانا ہے، یہ لالچ۔ اگر کسی دوسرے کو کوئی مرتبہ اور مقام مل گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس تک نہ پہنچائے بلکہ اس کی ٹانگ کھینچ لے، یہ حسد، یہ جائز نہیں۔ اگر آپ ابلیس کے کیس میں دیکھیں تو آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کا لفظ پروردگار نے استعمال کیا کہ اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، واستکبر، کیوں انکار کیا؟ تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پروردگار عالم نے آدم کو کیسے مجھ پر فوقیت دی، یعنی وہ خداوند متعال کے اس فیصلے کو کوشچن کر رہا ہے، یہ مرتبہ وہ کس کے لیے چاہ رہا ہے؟ وہ اپنے لیے چاہ رہا ہے، لالچ، اس کے اندر یہ اہلیت ہے نہیں ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اناؤنس ہو چکا ہے، اس سے زیادہ کلیئرٹی اور ہو نہیں سکتی، مگر اب بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ مرتبہ مل جائے، یہ لالچ، مجھے نہ ملے تو کسی طریقے سے میں اسے کھینچ کر نیچے کر لوں، یہ حسد ہے۔ تکبر اس کے اندر ہے، لالچ اس کے اندر ہے، حسد اس کے اندر ہے، تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب آئیے میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کراچی کے اندر ایک محلہ ہے کھاردر، آپ میں سے بعض افراد ہو سکتا ہے اس محلے سے بات کرتے ہیں، ہماری جو عزاداری ہے وہ وہیں پر کنکلوڈ ہوتی ہے، جو مرکزی عزاداری جو شہر کراچی کی ہے وہ وہیں پر کنکلوڈ ہوتی ہے۔ اچھا، کھاردر میرا بچپن وہیں پر گزرا ہے، ہر ایک کو وہ جگہ بہت پسند ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کا بچپن گزرا ہو، مجھے بھی بہت پسند ہے، اور کھاردر کے بارے میں عام طور پر میں کہا کرتا ہوں الکھاردر، مل کھاردر، وما ادراک مل کھاردر، کہ کھاردر اور تمہیں کیا معلوم کھاردر کیا ہے، اور واقعی تمہیں کیا معلوم کہ کھاردر کیا ہے، آپ ناراض مت ہو جائیے، یہی چیزیں آپ اپنے محلے کے بارے میں مجھ سے کہہ سکتے ہو، اور واقعی مجھے کیا معلوم کہ آپ کا محلہ کیا ہے، یہاں پر بھی بڑے اچھے اچھے کام ہوتے ہی ہوں گے، تو کھاردر کے اندر دروس، درس، تفسیر قرآن، درس فقہ وغیرہ بھی بہت ہوا کرتا تھا، اب تو یہ کھاردر اجڑ گیا، لیکن یہ کہ بہرحال جس زمانے میں ہم اپنا بچپن گزار رہے تھے ٹین ایج وغیرہ، اس زمانے کے اندر بڑا آباد تھا، غربت تھی، مگر یہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر درس کی نشستیں ہو رہی تھیں، اور وہاں پر ایک عالم دین نے ایک بات کہی، وہ میرے ذہن کے اندر بالکل چپک کر رہے تھے، دیکھیے برادران عزیز، کیس کیا ہے کہ انسان کے دل میں حسد آ جاتا ہے، عام طور معصومی کی بات نہیں کر رہا، معصوم تو معصوم، ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیمار تو ہو ہی جاتے ہیں، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، تو یہ ہو جاتا ہے، ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو گئے، ایشو یہ ہے کہ آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ بیمار ہونا ایک طبیعی امر ہے، انسان اس دنیا کے اندر ہے، वायरस भी चल रहे हैं, बैक्टीरिया भी चल रहे हैं, सब कुछ होए तो होगा, कभी किसी बैक्टीरिया का अटैक ज्यादा हो गया, किसी वायरस का अटैक हो गया, तब बीमार पड़ गए। तो बीमार होना जो है वो तभी ही है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि आप इलाज करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो इस बीमारी को बीमारी समझें, और अगर आप इलाज नहीं करवाना चाहते हैं तो इस बीमारी को अपने लिए सरमाया इफ्तिखार समझें। ये तो मेरा बहुत बड़ा कारनामा है। फिर दो अपराध आपस में कैसे गुफ्तगू कर रहे होंगे, मैं दिन में 500 मरतबा खांसता हूँ, दूसरा कहेगा मैं दिन में 800 मरतबा खांसता हूँ। ये आपको कितना एबनॉर्मल लग रहा है, ये जुमले आपको कितने एबनॉर्मल लग रहे हैं। एक आदमी इस पर भी फख्र कर सकता है, मैं दिन में 500 मरतबा खांसता हूँ, दूसरा कहे मैं दिन में 800 मरतबा खांसता हूँ, तीसरा कहे मैं दिन में 1000 मरतबा खांसता हूँ, और फिर चौथा कहे कि इसका मतलब ये जो 1000 मरतबा खांसता है वो फर्स्ट आया, जो 800 मरतबा खांसता है वो सेकंड आया, और जो 500 मरतबा खांसता है वो थर्ड आया। ये सारी बातें आपको कितनी बेहूदा लग रही, कितनी एबनॉर्मल लग रही, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। इसलिए कि जिस्म की बीमारी को बिलआखिर हम बीमारी समझते हैं, मगर यही मामला जब रूह की बीमारी के हवाले से आता है तो बदकिस्मती की होती है कि बहुत सारे अफराद इसको बीमारी मानने के लिए तैयार ही नहीं। ये डिजास्टर, एक इंसान के अंदर हसद आ जाए, ये आमतौर पर दुनिया में रहने वाले अफराद जिंदगी के किसी ना किसी मरहले के अंदर इसका शिकार होते हैं। कभी होता है इंसान एरोगेंस का शिकार भी हो जाता है, कभी लालच भी आ जाता है। इन चीजों का आ जाना तबीयी है, जिस तरीके से वायरस की वजह से बीमार हो जाना तबीयी। प्रॉब्लम उस वक्त है कि जब इंसान इसका इलाज करने के लिए तैयार ना हो, उस वक्त मामला बड़ा खराब हो जाता है। वो कहने लगे महफिल जाफरी, वहां पर एक महफिल है, वहां पर उन्होंने एक बात कही थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हसद का आना नेचुरल है, अगर इंसान उसके इलाज की तरफ मुतवज्जे हो तो इसका मतलब यह है कि वो जहाद अकबर करने के लिए तैयार है, वो तस्किया नफ्स के लिए तैयार है। तस्किया नफ्स का मतलब ही है कि नफ्स के अंदर एक खराबी तो आ गई, अब उस नफ्स के अंदर मौजूद खराबी को वो पाक साफ करके धोकर दूर करने के लिए आमादा और तैयार है। मतलब हसद का इलाज क्या है? हसद के इलाज बहुत से बयान किए गए हैं, मगर एक बात जो उन्होंने बयान की थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और आइए मंजिल मसाइब की तरफ चले। हसद का इलाज उन्होंने ये बयान किया था कि जिससे तुम अपने दिल में हसद महसूस करो ये तुम जानो, किससे तुम हसद महसूस करते हो ये तुम जानो, कोई दूसरा नहीं जानता। दूसरा तो उस वक्त जानेगा जब आप और मैं इजहार करेंगे, और जिससे तुम हसद करते हो तुम जानते हो, यानी तुम्हारे दिल में जिसके लिए हसद आ गया, जिसको तुम नीचा करना चाहते हो, जिसकी तुम टांग खींचना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हारे दिल में हसद आ गया है, अगर तुम इसको बीमारी समझते हो तो इसका इलाज है। इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि नमाज शब पढ़ो, और नमाज शब में उसका नाम लेकर उसकी तरक्की के लिए और ज्यादा दुआएं मांगो। असल इसी बात पर कि उसका कारोबार और ज्यादा तरक्की कर रहा है, दुआ मांगो है परवरदिगार आज वो करोड़पति है उसको अरबपति बना, परवरदिगार वो अरबपति उसको खरबपति बना। अगर एजुकेशन में किसी से हसद महसूस हो रहा है आप अपनी मेहनत करें, मगर उसके लिए दुआ मांगो, ऐ परवरदिगार वो क्लास के अंदर फर्स्ट आता है, क्लास में नहीं उसको पूरे शहर के अंदर टॉप कर, उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि दिल से हसद चला, और दिल से जब हसद चला जाएगा तो आप अपनी जिंदगी ढंग से जीना शुरू कर देंगे, वरना होना यही है कि उसका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर इंसान खुद अपने सेहत के साथ खेलना शुरू कर देता है इस हसद की वजह से, बस बरादर ने सीख मैं आपसे अर्ज करूँ, यही बात अगर बनु उमैया वालों को समझ में आ गई होती तो वो कभी आले मोहम्मद से हसद ना करते। सबसे ज्यादा जिनसे हसद किया गया वो आले मोहम्मद सबसे ज्यादा, और यही वो चीज़ है कि जिसको जनाब ज़ैनब ने अपने खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया, यजीद कुछ भी हो जाए याद रखना तू हमारे मर्तबे तक भी नहीं पहुंच सकता, और है यजीद याद रखना कि तू हमारे नाम को मिटा भी नहीं सकता। अल्लाह की कसम है यजीद, तू हमारे जिक्र को हमारी याद को मिटा नहीं सकता। ये बात जनाब ज़ैनब ने उस वक्त भी कही थी
کہ جب جناب زینب دربار یزید کے اندر خطبہ ارشاد فرمائے گئے, اور یہ بات جناب زینب نے اس وقت بھی کہی تھی جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چل رہا ہے. دیکھیے برادران عزیز, آپ تصور میں لے کر آئیں گے, یہ ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. عاشور کا دن مکمل ہو گیا, شام غریبہ آ گئی, شام غریبہ کے وہ مسائل, وہ رات بھی مکمل ہو گئی, اور اب 11 محرم کا دن طلوع ہوا. عمر سعد کی طرف سے حکم کیا, عمر سعد کی طرف سے حکم ہے کہ پہلے تو اس کے نجس سپاہی جتنے بھی ہیں ان سب کو اس نے دفنایا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہمیں حاکم کے دربار میں چلنا ہے اور تاخیر ہو رہی ہے, کوفہ جانا. بیویوں سے کہا گیا کہ سب کے سب سوار ہو جائیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بیویاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں, ان کے دل کی کیفیت کیا؟ ساری بیویاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں, کیوں دیکھ رہی تھیں؟ لیلا کی نگاہیں کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ پہلے جب کبھی میں کسی سواری پر بیٹھا کرتی تھی تو میرا اکبر آ کر مجھے سوار کرایا کرتا تھا, مگر آج میرا بیٹا اکبر موجود تھا, فروغ کی نظریں تلاش کر رہی ہیں, اے بیٹا قاسم کہاں ہوں؟ جب کبھی میں کسی سواری پر بیٹھتی تھی تم مجھے سوار کرا, کیا آج ماں کو سوار نہیں کراؤ گے؟ اس وقت علی کی بڑی بیٹی کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ فروا پریشان نہ ہو, قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا, میں تمہیں سوار کراؤں گی. اے لیلا اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا, میں تمہیں سوار کراؤں گی. ہر بیوی کو جناب زینب نے سوار کرایا, یہاں تک کہ میرا اور آپ کا بیمار امام ہتکڑیاں اور بیڑیاں تھامے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا. اس وقت جناب زینب نے آگے بڑھ کر سید سجاد کو بھی ناکے پر سوار کرا, کجابے نہیں ہیں, فیملی نہیں ہیں. ان سواریوں کے اوپر بی بی زینب نے سب کو سوار کرایا, مگر جب آخر میں جناب زینب تنہا رہ گئیں تو دل بھر آیا, قرآن کی طرف رک کر کے کہنے لگی, اے بھیا عباس سب کو تو میں نے سوار کر دیا مگر بالآخر میرا سوار کرانے والا کوئی نہیں. جناب زینب نہیں معلوم کس دل سے خود سوار ہوئی, مگر اب سوار ہو گئی. اب عمر سعد یہ کہتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان بیویوں کے زخموں کو اور گہرا کیا جائے, ان کو مقتل سے گزارا جائے, ہم کوفہ جائیں گے مگر مقتل سے ان کو گزارا جائے, تاکہ یہ اپنے اپنے وارثوں کے لاشیں دیکھیں, بے سر کے لاشیں جن کے سر کاٹے جا چکے ہیں, ان کو یہ دیکھیں تاکہ ان کے زخم اور زیادہ گہرے ہو جائیں. اس قافلے کو مقتل سے گزارا گیا اور واقعی وہاں پر سر نہیں ہے, سر کاٹے جا چکے ہیں, مگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا لیلا کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا ہے؟ کیا فروا کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ ام کلثوم کو پہچاننے میں کوئی دقت ہے کہ یہ میرے عباس کا لاشا ہے؟ سید سجاد کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے؟ سر کٹے ہوئے ہیں مگر لاشوں کو سب پہچان رہے ہیں, اور اب ہر ایک کی نظریں اپنے اپنے وارث کے لاشے پر ہے. لیلا کی نظریں اکبر کے لاشے پر ہیں, فروا کی نظریں قاسم کے لاشے پر ہیں, ام کلثوم کی نظریں عباس علمدار کے لاشے پر, سجاد کی نظریں کس پر ہیں؟ اپنے بابا حسین کے لاشے پر. اب میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے زینب کی نظریں کس پر ہیں؟ کیا اپنے بھائی حسین کے لاشے پر؟ جواب جی نہیں. کیا اونو محمد کے لاشے پر؟ جی نہیں. نہ حسین کے لاشے پر نہ اونو محمد کے لاشے پر. سجاد کی نظریں حسین کے لاشے پر ہیں اور زینب کی نگاہیں سید سجاد پر دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھتیجے کا یہ عجیب عالم ہے, ایسا لگتا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی, اور یہ زمانے کا امام ہے. حسین بھائی نے مجھے یہ بھتیجا سپرد کیا ہے, یہ زمانے کا امام ہے, اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. میں کیا ایسا کروں کہ جس کے بعد سید سجاد کی نظریں اپنے بابا کے لاشے سے ہٹے؟ اور واقعی جناب زینب نے ایک کام کیا. کیا کام کیا؟ جناب زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. جب جناب زینب ناکے سے گر رہی تھی سید سجاد کی توجہ ہٹی اور کہنے لگے پھوپھی اما آپ کو کیا ہو گیا؟ اس وقت جناب زینب کہتی ہے اے بیٹا میرا کیا پوچھتے ہو کہ مجھے کیا ہو گیا, تم اپنا بتاؤ کہ تمہیں کیا ہو گیا. اس وقت سید سجاد نے کہا پھوپھی اما آپ انصاف سے بتائیے اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے کہ جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے ریگ زار کربلا پر پڑا ہو اور وہ ایک مٹھی خاک بھی اپنے بابا کے لاشے پر نہ ڈال سکے, تو جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ اس وقت جناب زینب نے کہا تھا اے بیٹا سجاد مگر یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا, ایک وقت آئے گا کہ جب یہاں پر روزے تعمیر ہوں گے, برکت تعمیر ہوں گے, اور لوگ دور دور سے آ رہے ہوں گے اس حسرت اور تمنا کے ساتھ کہ ہمیں اس غریب الوطن حسین کے مزار کی زیارت کرنی ہے, اور ایک جملہ کہنا ہے, اور جملہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا عبد اللہ.
یہ جملہ کہنے کی تمنا میں لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے، مگر عزیزو بس آخری جملے، میں نے یہ جو کہا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا لیا، یہ اتنا آسان نہیں تھا جناب زینب کے لیے، یہ ایک ایسی مشکل اور مصیبت ہے کہ جس میں جناب زینب نے عباس علمدار کا ساتھ دیا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی مصیبت کہ جس میں جناب زینب نے ناکے سے گر کر حضرت عباس کا ساتھ دیا ہے؟ عزیزوں جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر عباس علمدار جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو بازو قلم ہو چکے تھے، ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے، منہ کے بل زمین کربلا پر آئے۔ آپ کو پھر حق ہے کہ آپ سوال کریں کہ مگر یہ مصیبت تو عباس کی خاص ہے، جناب زینب نے اس میں کیسے ساتھ دیا؟ کہ جناب زینب کے بازو قلم ہو چکے تھے؟ نہیں، جناب زینب کے بازو قلم نہیں ہوئے تھے، پھر جناب زینب نے تو ہاتھوں کا سہارا لیا ہوگا نا؟ جواب جی نہیں۔ جس طرح سے عباس ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے، جناب زینب بھی ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکی، مگر کیوں نہ لے سکی؟ عباس کے بازو قلم تھے، زینب کے بازو سلامت تھے؟ جواب جی ہاں، بازو سلامت تھے، مگر زینب کے بازو پسے گردن سے بندے ہوئے، جناب زینب ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکی۔ جس طرح سے عباس منہ کے بل زمین کربلا پر آئے، اسی طرح سے جناب زینب بھی منہ کے بل زمین پر آئے۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی یتقلبون۔